بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کچھ عرصہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے دارالعلوم کراچی میں پڑھا, بہت تھوڑا سا عرصہ. تو وہاں اب تو مجھے یاد نہیں, یہ 1992 کی بات بتا رہا ہوں, تو کافی عرصہ ہو گیا. تو وہاں پر ایک دن حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہ کی مجلس ہوتی تھی عصر کے بعد. ایک دن حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی مجلس ہوتی تھی. اس زمانے میں مولانا شمس الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, تو ان کی مجلس ہوتی تھی. مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہ کی مجلس ہوتی تھی. قاری عبدالرشید صاحب وہ اس زمانے میں ہوتے تھے, ان کی مجلس ہوتی تھی. تو میں یہ دیکھتا تھا کہ طلباء تو عصر کے بعد بلہ گیند لے کے, کوئی فٹ بال لے کے میدانوں میں بھاگ جاتے تھے, اور طلباء کو وقت بھی دیا جاتا تھا کھیلنے کا, اور عوام الناس جن میں بہت سارا وہ طبقہ بھی ہوتا تھا جو پینٹ شرٹ مجبوری سے پہنتے تھے جاب کی وجہ سے, وہ عصر کے بعد بھاگے بھاگے چلے آتے تھے. اس زمانے میں اتوار کی چھٹی نہیں تھی, اس زمانے میں جمعے کی چھٹی ہوتی تھی. تو وہ لوگ بھاگے بھاگے چلے آتے تھے کام کے بعد بھی کہ بھائی شیخ الاسلام صاحب کی مجلس لینی ہے, حضرت سکھروی صاحب کی مجلس لینی ہے, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لینی ہے. تو ایک عجیب سا منظر مجھے لگتا تھا کہ اللہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور ہمیں ان کی کوئی قدر ہی نہیں, اتنے بڑے بڑے اللہ والے ہیں. مولانا یحیٰ مدی صاحب رحم اللہ فرماتے تھے, میاں یہ جو اللہ والوں کی مجلسیں ہوتی ہیں نا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے گاڑی کروڑوں کی بھی ہو تو جب تک اس میں پیٹرول نہ ہو اور انجن میں آئل نہ ہو تو گاڑی چلے گی؟ گاڑی نہیں چلتی. تو میرے عزیز طلبہ بڑا عجیب سا منظر ہوتا تھا کہ بڑے بڑے اکابر کی مجلس ہے اور ہم مجلس کو چھوڑ کر میدان میں بھاگ رہے ہوتے تھے, اور عوام الناس وہ دوڑ دوڑ کر چلی آتی تھی, جی سکھروی صاحب کی مجلس ہے. اللہ کا فضل بلا استحقاق کے یہ رہا کہ ہمارے والدین کی رہائش یہاں نصیر آباد بلاک 14 فیڈرل بی ایریا میں رہی, جہاں حضرت مولانا یوسف لدھیانی صاحب شہید نور اللہ مرقدہ امام تھے. اب اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں تھا بھائی, اتنے بڑے اللہ والے ملے, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ہمارے لیے. بچپن میں تو بس ہمیں یہ بتایا جاتا تھا حضرت بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے اللہ والے ہیں. چونکہ گھر میں یہی باتیں چلتی تھیں حضرت کی, تو حضرت کی عظمت اور محبت, حالانکہ اسکول کی لائن تھی ہماری, لیکن حضرت کی عظمت اور محبت دل میں بیٹھ گئی تھی. کہیں سے حضرت گزر رہے ہوتے تھے احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے, کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے ہم لوگ, بال کرانے والا رک جاتا تھا کہ حضرت گزر رہے ہیں, احترام سکھاتے تھے نا. اس زمانے میں بچوں کو بڑوں کا احترام ہوتا تھا, اسکول کے اندر بھی احترام ہوتا تھا. آج ہمیں بخاری پڑھانے والے کا احترام نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے سندھی کے ٹیچر تھے, ہاں وہ اسکول چھوڑ کر کسی وجہ سے جا رہے تھے, سندھی کے ٹیچر, تو ہم طلباء ان کے اسٹوڈنٹ رو رہے تھے کہ یار استاد جی آپ, ہم تو اسے سر کہتے تھے. تو اس زمانے میں عزت احترام اکرام بہت ہوتا تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایک دفعہ میں سبزی لے رہا تھا, سبزی یا پھل لے رہا تھا, ایک خاتون آ گئی میرے پاس, خرم بیٹا کیسے ہو؟ اب میں حیران, یہ کون ہے؟ صحیح ہے کہ مجھے کہہ رہی ہے, اور مجھے شرم آئے اپنے حلیے کی وجہ سے کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں. اب میں نظریں نیچی کہ تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ اب میں کہوں آپ ہیں کون؟ کہ میں نے تمہیں میتھ پڑھائی تھی, تمہیں ہم نے میتھ پڑھائی تھی. تو اس وقت عزت اور احترام سکھایا جاتا تھا, اسکولوں کے اندر بھی عزت اور احترام تھا. والد صاحب اپنا واقعہ سناتے تھے کہ ہمارے کہیں والد صاحب نے جس زمانے میں میٹرک کیا, ہاں تو اس زمانے میں ٹیچر اتنے مخلص ہوتے تھے, اسکول ٹیچر بھی, کہ بھائی اب کے زمانے میں تو جناب ٹیوشن کے زمانہ آ گیا نا بھائی، ایک بجے چھٹی ہو جاتی تھی گورنمنٹ اسکول کی، پانچ بجے تک امتحان کے دنوں میں لے کر استاد بیٹھ کے پڑھاتے تھے، اتنے مخلص لوگ تھے نا بھائی وہ. تو آپ دیکھ لو اس زمانے کا ہر آدمی وہ ترقی چاہتا تھا پاکستان کی. آج اتنی بڑی بڑی تعلیمیں ہیں لیکن سب کھانے پینے کے چکروں میں، خلوص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے. تو ہمارے دلوں میں عظمت بیٹھا دی گئی تھی بھائی، حضرت اتنے بڑے اللہ والے، حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ، ہاں اتنے بڑے اللہ والے. میری سعادت کی انتہا نہیں تھی. ایک دن میں جا رہا تھا، غالباً اسکول ہی جا رہا تھا، ہاں اب بتانے میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھتا، اس زمانے میں کوئی عقل تھوڑی تھی، کوئی ہمارے دین کی لائن تھوڑی تھی، پین شرٹ والا اسکول ہوتے تھے ہاں پرائیویٹ اسکول میں. تو حضرت اپنے گھر کے باہر، مسجد کے باہر کھڑے ہوئے تھے، حضرت نے آواز دی بیٹا ادھر آنا. اب حضرت آواز دیں، پہچانتے تو نہیں تھے حضرت، لیکن محلے والے جلدی دوڑے دوڑے گا، بیٹا یہ ڈبل روٹی لا دو. سامنے تھوڑی سی فاصلے پہ دکان تھی، میں جلدی جلدی دوڑ کے گیا، دل اتنا خوش ہو رہا ہے حضرت نے مجھ سے کام لیا ہے، حضرت نے مجھ سے کام لیا ہے. ہاں جا گیا حضرت کو، کھلے پیسے کچھ چونی اٹھنی، اس وقت چار آنے چلتے تھے، چونی اٹھنی بچی تھی تو مجھے یاد ہے حضرت نے مجھے دی تھی کہ بیٹا یہ تم رکھ لو. اب اسکول میں بھی دوستوں کو بتا رہے، حضرت نے مجھ سے ڈبل روٹی منگائی تھی. اچھا یار، دوست بھی حیران، اچھا کیوں؟ عظمت ہوتی تھی علماء کی. اسکولوں میں پڑھنے کے باوجود والدین بڑوں کا ادب سکھاتے تھے، ایک عزت احترام، گلی کوچے میں کوئی بڑے ہیں ان کا احترام ہوتا تھا. کرکٹ کھیلنے کوئی بڑے صاحب آگئے، رک جاتے تھے بھائی، ایسا نہ ہو کہ گیند لگ جائے. اب تو حیوانیت کی انتہا ہے، حیوانیت ہے. اسکول سے نکل کر وہ حیوانیت آج مدرسوں کے اندر آ گئی. کبھی واللہ قسم کھانے کو تیار ہوں، ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے اپنے زمانے طالب علمی میں اپنے کسی استاد کی غیبت کی ہو. تو غیبت، استاد کی برائی. اور آج الامان العزیز، ہاں نہ ناظم صاحب کو چھوڑتے ہیں، نہ محتمیم کو چھوڑتے ہیں، نہ استاد کو چھوڑتے ہیں، بس غیبت ہی غیبت ہے. استاد نے سختی کر دی تو غیبت، کوئی اور بات پیش آ گئی تو غیبت. اتنی بے کرامی کا زمانہ ہے. اسی وجہ سے معلومات زیادہ ہیں لیکن علم نہیں ہے. علم اس کو کہتے ہیں جو عمل پر لے کر آئے. کل میں دارالفتا میں بیٹھ کر اپنے رئیس دارالفتا مفتی مبین الرحمان صاحب کو بتا رہا تھا، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو اسکول میں بتایا گیا جی فجر کی نماز دو سنت دو فرض، ظہر کی نماز چار سنت چار فرض دو سنت دو نفل، عصر کی نماز چار سنت چار فرض، مغرب کی نماز تین فرض دو سنت دو نفل، مغرب کی عشاء کی نماز سترہ رکعتیں چار سنت چار فرض دو سنت دو نفل، تین وتر تین دو سنت دو نفل، تو یہ سترہ رکعت. میں نے بتایا کہ اسکول میں پڑھنے کے باوجود جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو یہ ساری سنتیں میری زندگی میں تھیں. سترہ رکعت پڑھتے تھے، ہاں وہ اس میں ایک گڑبڑ بھی کرتا تھا، بچپنا تھا پتہ ہی نہیں تھا، وتر فرض سے پہلے ہی پڑھ لیتا تھا. ہاں وہ بچپنے کی نمازیں تھیں. ہاں میں سوچتا تھا یار یہ لوگ عجیب لوگ ہیں، نماز فرض ہوتی ہے پھر دو سنت پڑھتے ہیں پھر تین وتر پڑھتے ہیں، مولانا میں تین وتر پہلے ہی پڑھ لیتا تھا. میں نے کہا یار یہ وقت ضائع کرنے والے بڈھے، ان کو پتا نہیں اللہ اکبر، تین رکعت پہلے ہی پڑھ لیتا تھا. بہرحال اللہ کو پیار ہی آتا ہوگا، بچپن کے زمانے کی باتیں ہیں وہ. ہاں لیکن پڑھتا پورے سترہ رکعت. ہاں اور عصر کی سنت ایسے پڑھتے تھے جیسے فرض پڑھتے ہیں، نفل اس طرح پڑھتے تھے جیسے فرض. گھر میں پوچھ بیٹا نفل پڑھے؟ اور جب علم آ گیا، الامان الحفیظ، اپنی زندگی کی بات کرتا ہوں کہ میری زندگیوں سے سنت نکل گئی. مجھے پتا چلا یہ تو غیر موقعد ہے یار، پڑھو ہی نہیں. علم اس لیے نہیں پڑھا ہم نے کہ ہم جانتے جائیں اور چھوڑتے جائیں، علم اس لیے پڑھا ہے تاکہ جانتے جائیں اور کرتے جائیں. یہی فرق ہے ہمارے اکابر علماء دیوبند میں اور ہم میں، کہ وہ جانتے جاتے تھے کرتے جاتے تھے، ہم جانتے جاتے ہیں اور چھوڑتے جاتے ہیں. چھوڑتے جاتے ہیں نفل، چھوڑ دو، سنت غیر موقع ہے چھوڑ دو. طلباء کرام ظہر کی چار سنت نہیں پڑھتے، کتنے طلبہ ہیں جو رات کو عشاء کی تین وتر نہیں پڑھتے؟ بخاری پڑھ رہے ہیں بخاری شریف اور وہ وتر نہیں پڑھ رہے، اور وتر پڑھ رہے ہیں تو اتنی ڈنڈی مار وتر ہے ہماری، اتنی ڈنڈی مار سنت ہے ہماری کہ اس نماز کو نماز کہنے کے قابل نہیں لگتی، اتنے فاسٹ ٹریک پہ نماز پڑھتے ہیں، ہاں بس پتہ نہیں سجدے میں کب گئے. میرے کہنے سے آج مغرب کی نماز کے بعد جب دو سنت پڑھنا نا، نیت کرنا آج اطمینان سے پڑھوں گا، اور سجدے میں اطمینان سے تین دفعہ ہی کہنا، لیکن اطمینان سے کہنا سبحان ربی الاعلی. آپ کو ترجمہ پتا ہے، آپ سب علماء طلباء ہیں، اور اس کا دھیان کرنا میں اپنے رب کے قدمین پر سر رکھے ہوا ہوں، پھر دیکھنا نماز میں لطف کیسا آتا ہے. پھر اس سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا. ہمارے ایک استاد تھے بہت بڑے اللہ والے، ان کے صاحبزادے تھے وہ، خود بھی اللہ والے، بڑے بڑے اکابر کی انڈیا سے ادھر آئے تھے، حضرت شاہ وسیع اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی تھی، اور بڑے بڑے اکابر کی صحبت اٹھائی تھی، شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کی. وہ ایک مسجد میں امام لگ گئے، وہ بڑے سادے مزاج کے آدمی تھے، پھر ان کو مسجد امامت سے نکال دیا گیا. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جب وہ سجدے میں جاتے یا رکو میں جاتے، رکو اتنا لمبا، سجدہ اتنا لمبا، اگرچہ یہ امام کے لیے جائز نہیں، لیکن کچھ لوگ مغلوب الحال ہوتے ہیں. جو لوگ مغلوب الحال ہوں ان کے احکامات الگ ہوتے ہیں. امام کے لیے بس تین دفعہ مناسب انداز سے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور اٹھ جائے، اس سے زیادہ کہ نہیں. پیچھے اہل ضرورت بھی ہوتے ہیں، معذور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مغلوب الحال تھے. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا، استاد جی اتنی آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، اور سچی بات یہ کہ میں بھی آپ کے پیچھے جب نماز پڑھتا ہوں اور اس کے اندر رکوع کے اندر جاتا ہوں یا سجدے کے اندر جاتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے نا سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں، کہ سورج گرہن کی نماز میں رکوع بہت لمبا ہوتا ہے، سجدہ بہت لمبا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے بے تکلفی تھی یہی عرض کیا، حضرت مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ نماز نہیں، ہر نماز آپ کی جو ہے نا وہ صلاۃ الکسوف کی ہوتی ہے، سورج گرہن ہو گیا اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں لمبا اور رکوع. میں نے کہا استاد جی کم از کم بھی میں 40 دفعہ کہتا ہوں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ، پھر آپ سر اٹھاتے ہیں، اور ہمارا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ آپ کو پتہ نہیں سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ. کہنے لگے بیٹا میں کیا کروں، میرا رب مجھے اٹھنے ہی نہیں دیتا. یہ مغلوب الحال لوگ ہوتے ہیں. بیٹا میں کیا کروں، میں جب تک مجھے رکوع سے اٹھنے کی اجازت نہیں ملتی میں سر نہیں اٹھاتا، سجدے سے اٹھنے کی اجازت نہیں ملتی میں سر نہیں اٹھاتا. تو ایسے لوگوں کے لیے امام بننا نہیں چاہیے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ مغلوب الحال لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی. ان کی اقتداء نہیں ہے، اقتداء شریعت کی ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے معاملے سے جو قصہ آپ نے سنا ہوا ہے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اتباع شریعت کی ہوگی. چنانچہ ہمیں ایسا شیخ تلاش کرنا چاہیے جس کے اوپر شریعت کا غلبہ ہو. بعض لوگوں پر حال کا غلبہ ہوتا ہے، یہ آدمی قابل اتباع نہیں ہوتا، قابل احترام ہوتا ہے، ہاں عظمت کے قابل ہوتا ہے، لیکن مغلوب الحال کی اتباع میں اور آپ نہیں کریں گے. میں اور آپ کس کی اتباع کے پیچھے جائیں گے؟ جو شریعت کا تابع ہو، شریعت کا تابع ہو. تو ہمارے استاد جی کا مقام مغلوب الحال ہونے کا تھا، صحیح، وہ جانے اللہ جانے، ٹھیک ہے جی. لیکن عام حالات میں شریعت کے تابع کہ بھائی امام بنائے تو سبحان ربی الاعلی. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے کے اندر غالب الحال ہونا چاہیے، مغلوب الحال نہیں ہونا چاہیے. مغلوب الحال ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں شریعت کے مزاج کے مخالف آدمی نہ چاہتے ہوئے چلا جاتا ہے. مغلوب الحال چاہتا نہیں ہے لیکن خود بخود چلا جاتا ہے. اب امام کے لیے تین دفعہ سے زیادہ کہنا اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. پیچھے مقتدی ضعفاء بھی ہیں، ذل حاجہ بھی ہیں، صحیح ہے جی. تو لہذا ایسے لوگوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے امامت کے اندر، یہ نہیں اللہ اکبر سورہ بقرہ شروع ہو گئی. جیسے میں نے لطیفہ بھی سنایا تھا حضرات کو کہ پہلی رکعت ایک امام قاضی صاحب کے پاس گئے اور ایک مقتدی کا کیس دائر کیا کہ مجھے مقتدی نے پٹائی کی، مارا ہے، آپ اس کو بلائیے. تو قاضی صاحب نے مقتدی کو بلایا کہ بھائی آپ نے اس کو کیوں مارا، وجہ بیان کیجئے. کہا سن لیجئے آپ وجہ. کہا فجر کی نماز میں میں یہاں پہنچا تو انہوں نے جو ہے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی، میں نے ان کے پیچھے اقتدا کر لی. تو انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی، الف لام میم ذالک الکتاب. میں نے کہا ایک رکو کے بعد یہ سجدہ کریں گے، پھر دو رکو، پھر تین رکو، پھر چار رکو، پھر پانچ رکو. چلتے 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 انہوں نے سورہ بقرہ ختم کر دی. پھر کھڑے ہوئے دوسری رکعت میں سورہ آل عمران شروع کر دی. میں نے کہا ایک رکو پڑھیں گے، دو رکو پڑھیں گے، تین رکو پڑھیں گے. تو ہوتے 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 انہوں نے سورہ آل عمران بھی پوری پڑھ دی. سلام پھیرا تو قریب تھا کہ سورج نکل جاتا کہ اتنے میں انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ عفواً معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ اپنی نماز دہرا لیں، میں بے وضو تھا. تو قاضی نے کہا کتنا مارا؟ کہا دو مکے. کہا دو اور لگاؤ. دو اور لگانے چاہیے ایسے آدمی کو تو بھائی. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ نہیں. جبھی تو ہمارے یہاں طوال مفصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا نا کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک، ہاں، طوال مفصل، فجر میں اور ظہر میں، ٹھیک ہے، پھر عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل. آپ دیکھیں کہ ہمارا دین کتنی رعایت رکھتا ہے. ہاں، اور آپ نے کتابوں میں انشاءاللہ جو احادیث پڑھنے والے طلباء ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے محدثین کسی بات کی وجوہات میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اصل میں تو وجہ یہ ہے کہ پورا ظہر کا وقت ظہر کی نماز میں ہی صرف ہو جائے، پورا عصر کا وقت عصر کی نماز میں ہی صرف ہو جائے، مغرب پوری، عشاء پوری، تو فجر تک. لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے نرمی فرمائی دی، ہاں، کہ بس چار رکعت پڑھو، ہاں، اوساط مفصل، قصار مفصل، طوال مفصل کی تفصیل کے ساتھ، بس ہم تمہاری ایسا سمجھا جائے گا جیسے تم نے ظہر سے عصر پوری عبادت میں گزار دیا. تم نے چار رکعت پڑھی عصر کی، ایسا سمجھا جائے گا جیسے عصر سے مغرب پورا وقت تم نے عبادت میں گزار دیا. اللہ اتنے کریم ہے. تو عزیز طلباء، بات اس سے شروع ہوئی تھی کہ ہمیں اللہ والوں کی قدر دانی، اپنے بڑوں کی قدر. ایک طالب علم بھی اگر آپ میں ایسا آئے جو آپ کے استاد کی غیبت کرے، جو آپ کے استاد کی برائی کرے، آپ اس سے فوراً علیحدہ ہی نہ ہو جائیں بلکہ اس سے کہیں آئندہ ہم سے بات بھی نہ کرنا. کیوں؟ پہلا درجہ کیا ہوتا ہے کسی بھی برائی کا؟ کسی بھی برائی کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے جیسے ہی وہ برائی نظر آتی ہے جھٹکا لگتا ہے، بری لگتی ہے، اور اس وقت اس نے اپنے آپ کو برائی سے بچا لیا اور برائی والوں سے دور ہو گیا، اس کا ایمان محفوظ ہو گیا. دوسرا درجہ، جب ان لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے تو برائی کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، برائی کا برا ہونا دل سے نکل جاتا ہے. پھر تیسرا اسٹیپ آتا ہے کہ وہ چیز اچھی لگنے لگ جاتی. تو جب طالب علم آپ سے غیبت کرے گا، اول درجہ آپ کو وحشت ہوگی یار، پھر دوسرا درجہ آپ کو وحشت ختم ہو جائے گی، پھر تیسرا درجہ آپ خود اس کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. یہ سگریٹ جو طلبہ پیتے ہیں، یہ نسوار کیا بچپن سے اس کی گٹی خان صاحب نسوار سے کرتا؟ نہیں کرتا نا، ٹھیک ہے جی، لیکن کیسے کھاتا ہے بھائی؟ شاٹ مارا، چل بھائی امام صاحب کے پیچھے لگا ہوا، امام صاحب دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے بھائی. ہاں، صحبت کی وجہ سے سگریٹ پیتا ہے، صحبت کی وجہ سے. دوست پی رہا تھا، ارے یار ایک سٹا تو لگا. اب اس پہلے اس دوست کو دیکھا سگریٹ پیتے، برا لگا، پھر رہتے رہتے اس کی برائی دل سے نکل گئی، اور تیسرا درجہ خود ابتلا کا ہے. اور یہی ہر برائی کے اندر آتا ہے، یہی چیز ہر برائی کے اندر آتی ہے. تو پہلے وقتوں کے اندر طلباء، بلکہ عوام الناس، بہت زیادہ اکرام کرتے تھے. والد صاحب صدر جاتے تھے, والد صاحب کی دکان اور کام ادھر تھا صدر میں, فریئر مارکیٹ تھی بالکل, یہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے اس کے برابر میں قریب ہے. تو کتنی دفعہ والد صاحب نے بتایا کہ آج الحمدللہ حضرت دھنیانوی رحمہ اللہ کی جو ہے نا خدمت کا موقع مل گیا, حضرت ڈبلو گیارہ میں تشریف لے جاتے تھے, حضرت والد صاحب ٹیکسی میں جاتے تھے, والد صاحب ان کو ٹیکسی میں بیٹھا کر, ہاں کبھی جب دفتر ختم نبوت اترنا ہوتا اکثر صبح کے وقت میں تو حضرت تشریف لے جاتے تھے بنوری ٹاؤن, تو بنوری ٹاؤن اتار دیتے تھے. یہ جو آج اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے نا, یہ ان بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو میرے والدین نے لیے. میرا کام نہیں ہے, میرا کمال نہیں ہے, میرے والدین نے جو اپنے بڑوں کی خدمت کی یہ میں نے دیکھا ہے. میرے بچوں, جو عام آدمی بھی علماء کی عزت کرے, امام صاحب کی عزت کرے, ہاں اللہ والوں کی عزت کرے, اللہ اس کے گھر میں دین کو آباد کر دیتے ہیں. کتنے طلبہ ہمارے پاس حفظ کے ایسے آئے جن کو میں نہیں جانتا, ان کے والد صاحب نے داخلہ کراتے وقت ناظم صاحب کو بتایا ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا, ہمارے گھر کا تو ماحول ایسا تھا نہیں, آہستہ 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 ہمیں بھی خیال ہوا یار ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ بناتے, حالانکہ میں جانتا بھی نہیں. تو یہ جو خدمتیں ہیں یہ والدین نے دعائیں لی ہیں, اور جب آدمی دعائیں لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کے اندر دین کو زندہ فرما دیتے ہیں. کتنے جھوپڑی والے وہ ہیں جن کے پاس دین نہیں ہے, اور کتنے ہزار گز کے بنگلے والے ہیں جن کے پاس صحیح دین موجود ہے. کیوں؟ ان کے بڑوں نے ہمیشہ عزت کی. جیسے میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ میاں اپنے اپنے محلے کے امام صاحب کو اپنی حیثیت کے مطابق ہدیہ دیا کرو, ہر مہینے پابندی سے دیا کرو. اس عمل سے تمہاری نسلوں کے اندر دین آباد ہوگا, دین آباد ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے ہیں صحیح ہے جی, تو سب کچھ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے تو خود اللہ کے نبی کو اپنے پیارے محبوب کو اختیار دے دیا, آپ چاہیں تو ہم احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے, کام ہوتا رہے گا, کوئی پریشانی ہوگی. اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا, لیکن جہاد کے موقع پر اور کسی موقع پر اللہ کے نبی نے چندے کی اپیل بھی فرمائی, کسی کا پورا مال قبول کر لیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا مال قبول کر لیا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب کو کبھی سوچتا ہوں کیا اعلیٰ نصیب ہے کہ زندگی میں بھی ساتھ, اور اب جب آرام فرما رہے ہیں تو وہ بھی اپنے محبوب کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں. کیا جگہ ملی ہے ان بدبختوں کے لیے جو ان حضرات پر قلم چلاتے ہیں, زبان چلاتے ہیں, کیا یہی بات کافی نہیں ہے؟ اللہ اپنے محبوب کے ساتھ محبوبوں کو ہی سلائیں گے. غزوہ احد کے موقع پر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے بھائی. تو بدر کی جنگ صحابہ کرام کے سامنے تھی, اور اس وقت بہت سارے صحابہ شریک ہی نہیں ہو سکے تھے. تو جو نوجوان صحابہ تھے اور دلیر تھے, اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا تھے, ان کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر ہمیں جنگ کرنی چاہیے, اور جو پرانے منجھے ہوئے لوگ تھے, پرانے منجھے ہوئے جن کو جنگی تدابیر اچھی معلوم تھی, انہوں نے کہا شہر میں لے کے رہنا چاہیے کہ بھائی مکے سے آنے والے کو ہماری گلی کوچوں کا اتنا اندازہ نہیں ہے جیسے ہم کو اندازہ ہے, ہم تو یہاں سے مار کے وہاں گھس جائیں گے, وہاں سے مار کے پیچھے سے آ جائیں گے, لیکن مکے والے ہماری گلیوں میں چکرا جائیں گے تو ان کو گھیر کے مارنا آسان ہوگا. لیکن نوجوان صحابہ کا جوش دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. ساتھ کون گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور جب باہر نکلے تو اللہ کے نبی سب سے آگے, دائیں طرف حضرت ابوبکر اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں ساتھ بخاری شریف کی کئی روایات میں آپ یہ جملہ انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو یہ جملہ اب اس وقت اس غلام کا یاد آئے گا انشاءاللہ، کہ اللہ کے نبی نے کسی بات پر قسم کھائی. اللہ کے نبی کی قسم کھا لینا ہی کافی ہے، اللہ کے نبی قسم نہ کھائیں پھر بھی ایسے ہی بات فرما دے تو بھی کافی ہے. ہاں لیکن اللہ کے نبی قسم کھاتے اور فرماتے میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں، ابو بکر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، عمر بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اپنی گواہی کی تصدیق کے لیے، تاکید کے لیے دونوں کی گواہیوں کو شامل فرما لیتے تھے. سوچ لو کہ ان کا مقام کتنا بڑا تھا، کتنا اونچا مقام تھا. ورنہ زمین و آسمان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سے بھر جائے اللہ کے نبی کی گرد کے برابر نہیں. لیکن خود سوچو کہ اللہ کے نبی نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. اب یہ جو نا میڈیا، اب میرا جملہ کوئی اتنا ہی کاٹ دے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرد کے برابر نہیں ہے، نعوذ باللہ، پھر تو فتوے آ جائیں گے نا بھائی. اور جنہوں نے بیان پورا سنا ہے وہ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. ہاں میں تو ان کی تعظیم بتا رہا ہوں، لیکن جملے یہاں سے کاٹ کاٹ کے سوشل میڈیا پہ ڈال، دیکھو خرم نے بے ادبی کی، دیکھو یہ گستاخ صاحب. نہ کرو ایسا، ظلم نہ کرو. میں بھی روز قیامت پکڑوں گا تمہارا گریبان، اور میرا کیا پکڑنا ہوگا. انشاءاللہ ایسے لوگوں کا گریبان یہ حضرات خود پکڑیں گے جو تہمتیں لگائیں گے اس شاق صحابہ پر. ہاں جب تہمتیں لگاؤ گے تو گریبان تمہارا یہ خود پکڑیں گے. تو میرے عزیز طلبا، اپنے اندر ادب کو پیدا کرو. صحابہ کی شان یہی تھی، ادب. اور جب سے یہ امت بے ادب ہوئی ہے، یہاں تک بے ادب ہو گئی کہ اب اس کو نبی کا احترام بھی باقی نہیں رہا. آج 12 ربیع الاول آنے والی ہے نا، آپ دیکھیے گا گانوں کے ساتھ، بینڈ باجوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام لیا جائے گا. نماز نہیں پڑھی جائے گی لیکن لائٹنگ کی جائے گی، سڑکیں بند کی جائیں گی، اور بڑے بڑے جو ہے نا اسپیکر لگا کر لوگوں کے کان پھاڑے جائیں گے. یہ عشق رسول نہیں ہے. مومن کا تو ہر لمحہ عشق ہونا چاہیے، ہر لمحہ. حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے ربیع الاول ہونا چاہیے، ہر لمحہ ربیع الاول ہے. کہ مجھے ہر لمحہ یہ یاد رہنا چاہیے کہ مجھے نبی کی سنت کیسے زندہ کرنی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے تو یہ ماہ ربیع الاول کا مقصد پورا ہو رہا ہے. اور اگر مقصد میں سنت ادا نہیں کرتا تو ماہ ربیع الاول میں آپ بڑے بڑے خرچے کریں. صحیح ہے، بعضوں کے تو عقیدے ہی عجیب و غریب ہیں. ہاں کھڑے ہو جاتے ہیں نعت پڑھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کی روح مبارک یہاں پہ تشریف لائے گی، عجیب عجیب عقیدے بنا رکھے ہیں. اور پھر ایک جملہ ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے، نکل جائے جو بے ادب ہے. ہاں ابے بھائی بے ادب، اور یہ کہتے ہوئے جناب سب کھڑے ہو جاتے تھے. کیوں؟ اور یہ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ جب یہ نعت وغیرہ اور یہ مجلس ہوتی ہے، یہ محفل ہوتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں. عقیدے بنا رکھے ہیں، طرح طرح کے عقیدے. یہ لائٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ عقیدہ ہے کہ جو اس دن لائٹنگ کرے گا، اپنے گھر کو سجائے گا، نماز نہیں پڑھے گا، ننگی فلمیں دیکھے گا، لیکن سارا سال اس کے گھر میں برکت رہے گی. ہم لوگ شارٹ کٹ والے ایمان والے نا، رجب، ہاں 27 رجب معراج منا لی، ٹھیک، پھر 15 شعبان نصف من شعبان منا لی، پھر جناب والا یکم رمضان کو مسلمان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 27 رمضان کو مسلمان ہوتے ہیں. ہاں اور عید کے دن داڑھی کاٹ کر اللہ سے انعام لینے کے لیے چلے آتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے چھپا کر، ہاں ٹخنے شلوار سے چھپا کر اللہ سے انعام لینے کے لیے چلے آتے ہیں. عقیدے بنا رکھے ہیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے جی. اللہ کے ناموں میں قہار آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ ہاں اللہ کے نام میں آپ نے رزاق دیکھا تھا؟ جی جی اللہ رزاق بھی. تو دیکھو بھائی، اللہ کی رزاقیت عام ہے یا اللہ کی غفاریت عام ہے؟ آپ جواب نہ دینا، میں ہی دے دیتا ہوں. اللہ کی رزاقیت عام ہے، اللہ کی غفاریت عام نہیں. اللہ کی رزاقیت کیڑے مکوڑوں کو بھی ہے، ہاں کافر کو بھی ہے، ملحد کو بھی ہے، مسلمان کو بھی ہے، قادیانی کو بھی دے رہے ہیں اللہ، ٹھیک ہے جی، نعوذ باللہ اس کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نوازتے رہتے ہیں. قادیانی کا جو نام لیا اس پہ نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے نواز اس پہ نہیں کر رہا، اللہ کی عطا تو سب کے لیے. تو جناب اللہ کی رزاقیت کی عمومیت زیادہ ہے بنسبت اللہ کی غفاریت کے. بخشی تو صرف ایمان کے ساتھ ہی ہوگی, کافروں کی تو ہوگی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو صفت رزاقیت زیادہ عام ہے, تو اس پر اعتماد کر کے جاب چھوڑ دیجئے, اللہ آپ خود کھلائیں گے اللہ. ارے یار ایسی کیسی بات کر رہے ہیں بھائی. تو بھائی آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور مغفرت کے سہارے بیٹھے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ نماز کا نہ پڑھنا سبب کفر بن جائے, زکوٰۃ کا نہ دینا سبب کفر بن جائے, حج کا نہ کرنا سبب کفر بن جائے, اسی طرح روزوں کا نہ رکھنا سبب کفر بن جائے, اور آج کل بن رہا ہے. پڑھے لکھے طلبا و طالبات اسٹوڈینٹ جن کو ڈینٹ لگا ہوا ہے کفر کا, کیا کہتے ہیں کوئی ہم بھوکے ننگے لوگ ہیں جو ہمیں بھوکا رکھنے کو کہا جا رہا ہے نعوذ باللہ. یہ روزے ان کو رکھواؤ جن کے پاس گھر کو کھانے کو نہیں ہے, ہم کو کیوں رکھواتے ہو روزے. ایک دوست نے بتایا وہ ٹیچر ہے کسی بڑے یونیورسٹی کے اندر, طالبات سگریٹ پی رہی ہیں. ارے بھائی کا سگریٹ کوئی چیز اندر تو گئی نہیں, تو روزہ تھوڑی ٹوٹتا ہے. خود ہی فتویٰ, خود ہی مفتیہ. کتنے لوگ منکر ہو رہے ہیں. ایک بیوقوف تھا, میں تو بیوقوفی کہوں گا, جب علماء موجود ہے تو علماء سے پوچھو, کہنے لگا کہ جناب آج مسلمانوں پر قربانی واجب نہیں ہے, پاکستان والوں پر قربانی واجب نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ کہ پاکستان مقروض ہے, بچہ بچہ مقروض ہے, اور مقروض پر قربانی نہیں ہوتی. جاؤ چھٹی کرو. ٹھیک ہے جی, پھر تو اس طرح حاجی صاحب پر حج بھی فرض نہیں ہے میرے بھائی, زکوٰۃ دینے والے پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے. تو ایک بات کہنے سے کتنے فرائض چلے گئے. ہاں سوچنا چاہیے بھائی, علماء سے پوچھو نا. پھر جب علماء گرفت کرتے ہیں, ہاں غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی. ارے بھائی پہلے پوچھتے کہ جو آپ کے دماغ کے اندر فطور اعظم اتر رہا ہے اس کا میں اخراج بھی کروں یا نہیں کروں. ہاں یہ میں اردو بول رہا ہوں. کہاں کی؟ جی ہمارے جو وہ علاقہ ہے نا, کون سا بڑے لکھنؤ. ہاں جیسے دو لکھنؤ والوں میں اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو بڑے مہذب طریقے سے پٹھانوں کی دڑ دڑی کہ اگر ملتے بھی ہے تو لگتا لڑے بھائی, کہہ رہے آئی لو یو. ایسا آئی لو یو ہوتا ہے پٹھانوں کو؟ آئی لو یو ایسا ہی ہوتا ہے بھائی, گڑ 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 گڑ. صحیح ہے, دگا دارا اڑا گڑ گڑ. بس دو چیزیں آتی ہیں, گڑ آتا ہے ایک, دگا دارا اڑا آتا ہے پشتا. ہاں وہ بےچارے لکھنؤ والے جب لڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیے آپ ہمارے منہ در منہ نہ ہوئیے ورنہ ہمارا دستے اقدس آپ کے چہرے انور پر پیوست ہو جائے گا. اتنے پیار سے لڑتے ہیں, اتنے پیار سے. ایک لکھنؤ والے صاحب ایک جگہ سے گزر رہے تھے مثلا لالو کھیت سے, تو ایک خان صاحب آواز لگا رہا تھا مچھر کے مارنے کا دوائی, مچھر کے مارنے کا دوائی. وہ لکھنؤ کے صاحب بڑا اچھا لباس وغیرہ پہنے ہوئے, شیروانی پہنے ہوئے اور پہلے زمانے کی وہ قائد اعظم کی ٹوپی لگائے ہوئے پہنچ گئے کہ بھائی بڑے مچھر ہو رہے ہیں, خان صاحب مجھ کو بھی دے دو. کہا 100 روپے کی. 100 روپے دیے آگے نکل گئے. پھر ان کا خیال آیا خان صاحب سے یہ تو اس دوائی کا استعمال کا طریقہ کیا ہوگا, یہ تو ہم نے پوچھا ہی نہیں. تو وہ آئے, خان صاحب آپ سے ایک بات دریافت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ کہا آپ سے ایک بات دریافت کرنی ہے. کیا کہ کیا کیا کہہ رہا بھائی تم ہم کو؟ کہ پوچھنی ہے صاحب, پوچھنی. ہاں پوچھو. کہ خان صاحب آپ نے یہ دوائی تو دے دی لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے. کہ خوچا لگتا تو تم پڑھا لکھا ہے لیکن عقل سے تو بالکل پیدل ہے. اب وہ لکھنؤ والے صاحب بڑے صاحب ہاں بےچارے شیروانی پہنے ہوئے شرمندہ ہو گئے کہ اچھا کوئی عام طریقہ ہے مجھے پتہ ہی نہیں. کہ تم کو نہیں پتا کیسا طریقہ ہوگا اس کا؟ کہ نہیں, کام تم کو بتاتا ہے کہ تم مچھر کو پکڑو, اس کا منہ کھولو, اس کے اندر دوائی ڈالو, اگر پھر بھی نہ مرے ہم کو بلاؤ, ہم خود مار دے گا اس کو, ہم اس کو خود مار دے گا. تو یہ دونوں میں فرق یہ ہے. ہاں ایک خان صاحب کی ایک بہاری بابو سے لڑائی ہو گئی. لڑائی کی وجہ کیا تھی کہ بہاری بابو جا کر ہوٹل میں بیٹھے تو دیکھا کہ خان صاحب اپنی موچوں کو تاؤ دے رہے تھے, سائیکل کے ہینڈل کی طرح. یہ سامنے والی میز پہ جا کر بیٹھا, اس کے بعد موچ موچ تو کچھ نہیں دی, ایسے کرنا شروع کیا. خان صاحب کو غصہ آ گیا, خوچا کھڑا ہو. کیوں کھڑا ہو بھائی, تم نے ہمارے سامنے موچوں کو تاؤ کیسے دیا؟ کہا پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہا چلو میدان کے اندر چلتا ہے, یا تم ہم کو مار دینا یا ہم تم کو مارے گا. کہا چلو ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب ایک مسئلہ ہے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا ہم تم کو مار دے گا تو تمہارا بیوی بچہ, ہاں بیوی بیوہ ہو جائے گی, بچے یتیم ہو جائیں گے. اگر تم نے ہم کو مار دیا تو ہمارا بیوی بیوہ ہو جائے گا, بچے یتیم ہو جائیں گے. تو ایسا کرتے ہم دونوں اپنے اپنے گھر جاتے ہیں, تم اپنے بچے کو مار دو, بیوی کو مار دو, میں اپنے بیوی بچوں کو مار دیتا ہوں. کہاں بات تو صحیح ہے. خان صاحب گئے, وہ بیاری بابو وہی بیٹھ گئے. خان صاحب گئے, بیوی بچوں کو مارا, واپس آ کے بیٹھ گئے. ہاں بھائی چل بھائی. کہا پھٹا کس بات پر تھا؟ کہا تم نے ہمارے سامنے ایسے تاؤ دیا. کہا اچھا نیچے کر لیتا ہوں. پھٹا ختم, بیوی بچے بھی ختم. خان صاحب کا اصل میں فلور آگے اوپر کا ہوتا ہے نا, نیچے اترتے اترتے بات پہ یاد آتا ہے. حبیب بینک پلازا کی بلڈنگ پر, ہاں بالکل آخری والی بلڈنگ, مجھے پتہ نہیں ہے 28 ہے کہ 30 ہے کہ 50 ہے, اس پر ٹانگ لٹکائے بیٹھے ہوئے ایک خان صاحب بیٹھا ہوا تھا. پیچھے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا, خان صاحب خان صاحب, گل خانہ گل خانہ, تمہارا بیٹی گھر سے بھاگ گیا. کہا گل خانہ, ہمارا بیٹی گھر سے بھاگ گیا, سارے زمانے میں ہمارا بدنامی ہوگا, اب جینے کا کیا فائدہ؟ چھلانگ لگا دی. چار فلور نیچے آیا, اس نے کہا یار ہمارا تو بیٹی نہیں ہے. آٹھ فلور نیچے آیا, کہا یار ہمارا تو ابھی شادی ہی نہیں ہوا. پھر آگے اور نیچے آیا, یار ہمارا تو نام گل خانہ ہی نہیں ہے. دڑم, ہمارا نام تو گل خانہ ہی نہیں ہے, دڑم. اللہ جی ہم سب کو اپنے بڑوں کا با ادب رکھے. جب تک اپنے آپ کو بڑوں سے اس طرح نہ جوڑو گے جیسے دو کاغذ کے درمیان ایلفی لگاؤ, اور ایلفی لگانے کے بعد دو کاغذوں کو جوڑ دو, اب یہ کاغذ کبھی جدا نہیں ہو سکتے, کٹ سکتے ہیں پھٹ سکتے ہیں لیکن جدا نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت سے ایسے وابستہ کرو کہ جان چلی جائے گی, جان نکل جائے گی لیکن کبھی ہم ان سے جدا نہیں ہوں. پھر آپ کو آپ کا علم نفع نہ دے تو کہنا خرم عباسی کیا کہہ گیا. پھر آپ کو نفع شروع ہوگا, اور ایسا نفع شروع ہوگا کہ آپ خود زندگی کے اندر بدلاؤ دیکھیں گے. پہلے جن گناہوں کا پتہ نہیں چلتا تھا, اب احساس غم فکر, ارے یہ گناہ ہو گیا, توبہ اللہ سے لونا, ہاں یہ چیز آہستہ 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 آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اور مجھ کو اللہ والا بنا دے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ جی اس رونق کو ہمیشہ آباد رکھے. آپ لوگ جب شعبان میں چھٹی میں چلے جاتے ہیں رونق ختم ہو جاتی ہے, پھر ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں ڈھائی مہینہ تین مہینہ, شعبان رمضان پھر شوال بھی 15-20 تاریخ کے بعد جا کے رونقیں شروع ہوتی. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے نہ آنے سے میرے دل پہ کتنا اثر ہوتا. جمعرات چھٹی, جمعہ چھٹی, ہاں تو مجھے پتا ہے کہ یہ دو دن جب میں آپ طلبہ کو نہیں دیکھتا تو میرے کیسے گزرتے. اللہ جی ہمیں جس طرح یہاں جمع فرماتے ہیں جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ہم سب کو جمع فرما دیں. وہاں پہ بھی سٹے لے کے چائے پی رہے ہوں, ٹھپاک لمبے لمبے سٹے مار رہے ہوں. لیکن ایک اور بات بھی ہے, میں نے سنا ہے واللہ عالم, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ عوام الناس کو حورے کم ملیں گی, ہم علماء کو انشاءاللہ حورے زیادہ ملیں گی. اللہ نے حور کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے کیونکہ مردوں کو حوروں میں انٹرسٹ ہوتا ہے, اور عورتیں جب یہ آیات پڑھتی ہیں نا تو گزر جاتی ہیں, ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا. ہمیں حورم مقصوراتن فی الخیاب, حورم مقصوراتن فی الخیاب. ارے امام صاحب بار بار کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی, بار بار لے کے پڑھ رہے ہیں حورم مقصوراتن فی الخیاب. ان کو کیا پتا ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے. تو پھر جب تک حوریں نمٹے گی تب تو ملاقات, پھر چائے مائے پھر تو بعد میں دیکھی جائے گی. صحیح ہے جی, اور جس نے یہاں جوانی برباد کی ہوگی وہاں جوانی سیٹ ہو جائے گی. وہاں پہ کسی حکیم کے پاس نہیں جانا پڑے گا آپ کا پوشیدہ امراض کا علاج. صحیح ہے جی, پوشیدہ امراض کا علاج بھی نہیں کرانا پڑے گا انشاءاللہ, وہاں جوانی بھی خوب ہوگی. اور اللہ تعالیٰ میں قد آدم سنا ہے 60 فٹ کا ہوگا تقریباً, 1 فٹ یہ تو 60 فٹ کے ہوں گے. ظاہری بات ہے اگر اتنے 6 فٹ کے رہ گئے اور ہورے 60-60 فٹ کی تو وہ ایسے اٹھائیں گی, سرتاج کہاں سے شروع ہوں گے آپ. ہاں ہاتھ میں اٹھا کے پوچھے گی کہاں, ہاں کوئی لیول ہی نہیں ہوگا بےچارے کے 60 فٹ جاتے جاتے جب جو ہے نا 3 دن گزر جائیں گے. ہاں تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسے ہی قد دیں گے نا. آپ دیکھیں نا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لمبی عورت ہو اس کے ساتھ ایک ٹھیکنا شوہر چلا جا رہا ہو, ہاں کیسا لگتا ہے؟ بہرحال اللہ کا جوڑا بنایا ہوا ہے. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے مرد بہت لمبا ہے عورت ٹھیک نہیں ہے پھر بھی چل جاتا ہے, لیکن عورت صاحب جو ہے جناب سیڑھی کے برابر ہو اور یہ بیچارہ صرف ملٹی فون کا سنگل بیڈ کا گدا ہو, ہاں تو پھر کیسے چلے گا میرے بھائی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ اللہ میں ایسے اعمال کی توفیق دیں کہ آپ کی وہاں زیارت نصیب ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو, صحابہ کرام کی زیارت ہو, اور پھر حورے مورے تو پھر انشاءاللہ آپ کو. ہم تو اللہ والے لوگ ہیں نا, حور میں دل نہیں لگتا ہمارا, کیا خیال ہے؟ ابھی سے دیکھو کہتے ہیں طلبا با حیا طلبا, حور کا کیا کریں گے یار. صحیح ہے جی, وہ زمان وہ وقت ایسا ہوگا اس کی لذت کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. ما لا عین رأت ولا اذن ولا خطر علی قلبی بشر, گزر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جمع فرمائیں گے. بس گناہوں کو چھوڑ دو, ہاں گناہ والوں کی صحبت کو چھوڑ دو, چاہے تمہارا کتنا اچھا دوست ہو وہ دوست نہیں ہے وہ دشمن ہے. اللہ جی مجھے اللہ والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.